This is VOA News. Via remote, I'm Liz Pelka. President Donald Trump has commuted the sentence of his longtime friend and advisor, Roger Stone. Stone was convicted of lying under oath and obstruction during the investigation of Russian interference in the 2016 election in the United States, and he had been sentenced to serve 3 years and 4 months. Commutation falls short of a full pardon and does not erase Stone's felony convictions in the way a pardon would. Opposition Democrats criticizing President Trump's move. The House of Representatives Intelligence Committee Chairman Adam Schiff saying, with this commutation, President Trump makes clear that there are two systems of justice in America, one for his criminal friends and one for everyone else. Australia's Victoria State remains under a six-week lockdown due to COVID-19. Victoria reported 216 new cases Saturday, down from 288 on Friday. The state's premier, Daniel Andrews, saying he understands it's frustrating and challenging to be locked at home, but the strategy will be successful if everyone plays their part. Australia's seven other states and territories reported 11 new cases on Saturday. The U.S. top infectious disease expert, Dr. Anthony Fauci, is warning the pandemic is worsening in the U.S. because the country lacks a coherent strategy to contain the virus. Fauci suggested earlier in the week that states struggling to combat the virus should seriously look at shutting down, despite state efforts to reopen in order to revive their economies. On Friday, the United States reported more than 65,000 new infections, the latest in a string of record-breaking days. The U.S. remains the hardest-hit country with about one quarter of all confirmed infections. This is VOA News. Mali opposition groups urged their supporters to remain mobilized on Saturday after one of their leaders was detained in the wake of violent protests. Groups are protesting against the president and temporarily occupied state buildings. On Friday, police fired gunshots and tear gas to disperse protesters who had stormed parliament and the state broadcaster as part of a civil disobedience campaign aimed at forcing President Ibrahim Boubacar Keita to resign. Demonstrators say he failed to tackle Mali's security and economic problems. At least one person was killed in the protests on Friday. Reuters reports Singapore's ruling party has signaled a possible delay to its meticulous succession plans. This after the ruling party's worst ever election results. The People's Action Party secured 83 of 93 parliamentary seats in Friday's election, a resounding win by international standards. And its share of the popular vote dropped near a record low, with the opposition winning an unprecedented 10 seats. The World Health Organization is warning that the number of people infected with COVID-19 has doubled in the last 6 weeks. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the international community needs leadership participation and solidarity to turn the pandemic around. Tedros cited Italy and South Korea when saying there are examples from around the world that have shown that even if an outbreak is intense, it can be brought under control. However, he also warned that it's not only COVID-19 that threatens lives and livelihoods, but other diseases such as measles, polio, and malaria that all thrive when immunization is paused and supply chains for medical supplies are interrupted. The traditional summer getaway that Britons often take to the Mediterranean Sea is about to pick up steam as the nation's quarantine restrictions are removed from dozens of countries. Now, anyone arriving back in England from around 75 countries and territories won't have to self-isolate for 14 days. But with many flights still canceled, holiday resorts are still working on ensuring they are COVID safe. The president of Turkey has formally converted Istanbul's 6th-century Hagia Sophia back into a mosque, hours after a high court annulled a 1934 decision that made the religious landmark a museum. You can read that full story on voanews.com. Via remote, I'm Liz Pelka, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्तें गैर मुअसर, मजहबी नुक्ता नजर से एक इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का मकाम क्या है। बात करेंगे प्रोफेसर खुर्शीद नदीम और डॉक्टर सुहेल चीमा से। पाकिस्तान में चीन और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा, सियासी और जुग्राफियाई अहमियत, तो मेरे पास जाफरी की एलन बर्मन, अफजल खान और राशिद नकवी से गुफ्तगु। पाकिस्तान में मानसून बारिशें, सैलाबी रेले और बिजली की बंदिशें, नफीसा उद भाई की डायरेक्टर जनरल मेट ऑफिस डॉक्टर मोहम्मद रियाज और थरदीप फाउंडेशन के डॉक्टर सोनू खंजरानी से गुफ्तगु। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल की बंदिश, मसला जवाबित की खिलाफ वर्जी का या आजादी इजहार का। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्कार और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली भट्टी। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के मामले के ऊपर। और इस रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्तें दायर की गई थी इस मंदिर की तामीर के खिलाफ, उनको गैर मौसर करार देते हुए उनको निमटा दिया है। अदालत का कहना यह है कि मंदिर की फंडिंग का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजा जा चुका है, जबकि प्लान ना होने की वजह से तामीर भी रोक दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने मंदिर की तामीर के खिलाफ एक शहरी चौधरी तनवीर उनकी दरख्वास्त पर समाअत की थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने यह मौकफ इख्तियार किया था कि सैदपुर गांव में पहले से मंदिर मौजूद है, हुकूमत इसकी तज़ीन और आयश कर सकती है। सामिन, जब से यह मामला हुकूमत की तरफ से मंदिर तामीर करने का सामने आया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक बड़ी गंभीर बहस होती रही है। जो इसके हामी हैं वो ये समझते हैं कि इससे मुल्क का नाम जो है वो रोशन होगा, दुनिया पे एक अच्छा तशख्स जाएगा और साथ साथ ये कि मजहबी आज़ादियाँ, इस्लाम भी इसका सबक देता है। और जो उसके खिलाफ हैं वो ये समझते हैं कि ये मंदिर इस्लामाबाद में, जिसका नाम इस्लामाबाद है, वहाँ पर तामीर नहीं होना चाहिए। मजहबी कहना चाहिए कि जो शिद्दत पसंदाना नज़रियात हैं वो भी सामने आए हैं, लेकिन दूसरी जानब यह हवाला भी दिया गया है कि अगर मंदिर तामीर होना भी है तो कम अज़ कम हुकूमत के अखराजात से नहीं किया जा सकता है। सो इसके ऊपर हम एनालिसिस लेते हैं सारे कजिए का। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज स्कॉलर हैं, कॉलमिस्ट हैं, तजियागार हैं। डॉक्टर सुहेल चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम से, आप अक्सर उनको सुनते हैं, बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर, लेकिन इन तमाम सोशल इश्यूज के ऊपर खुल के लिखते हैं, बात करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, आप कैसे सारे इशू को अब तक जो आपके सामने आया है इसको स्कैन करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? अच्छी बात है, बुरी बात है इन हालात में ये इनिशिएटिव लेना, ये प्लान सामने आना और फिर उस पर जो बहस मुबाइसे हुए?
एक मुस्लिम माशरे में किसी भी मामले को, दरपेश इशू को देखने के दो जाविये हैं। एक आप इस पहलू से देखते हैं कि आपका मजहब क्या इस मामले में कोई ऐसे वाज़े हदायत आपको दे रहा है कि जिसकी लापरवाही किसी फेल से लाजिम आ रही है, तो जाहिर है कि आप उसको सेंसिटिवली देखते हैं, उसके बारे में एहसास होते हैं। दूसरा जाविया ये होता है कि आप उसको दुनियावी मकासद, दुनियावी जरूरियात और दुनियावी मुतालबात की रोशनी में, हालात की रोशनी में देखते हैं कि इस वक्त हालात का तकाजा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, और उस पहलू से फिर आप फैसला करते हैं। मैं जब दोनों जाविया नजर से मामले को देखता हूँ, मुझे तो इसमें कोई किसी तरह की कवाहत नहीं लगती कि इस तरह का अगर मंदिर तामीर होता है तो ना मजहब की कोई ऐसी तालीम है जो इसे रोकती है और ना ही हमारे जो इज्तमाई मुफादात हैं वो हमें इससे रोकते हैं, बल्कि वो तो इससे पूरे होते हैं, इसके मामले की नोयत दूसरी है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये जो इस पे रद्द अमल है, जो लोग इस पे रद्द अमल दे रहे हैं और इसके बारे में एक मनफी राय रखते हैं, उनको जरूर इन दोनों पहलुओं से सोचना चाहिए कि अगर ये खुदा और रसूल के किसी हुक्म के खिलाफ है तो हमें आप बताइए, कुरान मजीद की फला आयत इससे मना कर दी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला मौके पर इसे मना फरमाया, तो बिल्कुल ठीक बात है, एक मुसलमान की ये चीज बड़ी आम है कि उसको नजरअंदाज ना करे। और दूसरी तरफ ये देखे कि क्या पाकिस्तान के मुफादात इस बात के मुतकाजी हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई इबादतगाह बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, تو وہ بھی اگر کہیں نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی پہلو سامنے رکھنا چاہیے. تو ابھی تک میرے طالب علمانہ رائے میں اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس کا تعلق جزیرہ نمایا عرب کے ساتھ ہے. وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں چونکہ وہ مرکز توحید ہے, وہاں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے قرآن مجید کی تصریح ہے کہ وہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو وہاں بنا, اس کو مرکز توحید بننا ہے, تو وہاں کے بارے میں ایک واضح حکم ہے. لیکن اس کا اطلاق دیگر بلاد اسلامیہ یا بلاد مسلمین پہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری علماء کی پرانی رائے ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئے لوگ بیان کر رہے ہیں, قدیم سے رائے بیان ہوتی رہی ہے. اور جو آخری بات میں آپ سے کروں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے خرچ کرنا, سب ہی معاملہ یہ ہے کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو آپ آئین کہتے ہیں. اس معاہدے کے تحت آپ کے تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں. اگر اس سے گردوارا بن سکتا ہے, اگر مسجد بن سکتی ہے, کلیسا بن سکتا ہے, تو کوئی ٹیمپل یا مندر کیوں نہیں بن سکتا. یہ میں اس کی بھی کوئی دلیل جو ہے نہ مذہب میں تلاش کر پایا ہوں, نہ پاکستانی مفاد کے کانٹیکسٹ میں دیکھ پایا ہوں.
صحیح. ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب, آپ نے بھی اس موضوع پہ لکھا ہے, آپ اس کو ذرا دوسرے زاویے سے بتائیے گا. آپ بیرون ممالک میں, بالخصوص امریکہ کے اندر جس ایریا میں آپ رہتے ہیں, آپ مسلمان کمیونٹی کی جو مذہبی آزادیاں ہیں اس ریفرنس میں آپ کا مشاہدہ کیا ہے, اور اس مندر اسلام آباد کے اندر تعمیر کرنے کی خبر آپ کے لیے کیا معنی رکھتی تھی, کتنی خوش کن تھی, یا اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا وہ آپ کے لیے کیا تصویر بناتا ہے آپ کے سامنے؟
دیکھیں اسد, جو ریئیکشن آیا وہ ایک ایز اے پاکستانی یا ایز اے مسلمان اٹس ویری ڈپریسنگ اینڈ اٹس ویری امبیرسنگ. خاص طور پہ ہم وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں, ہم باقی لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کیا میسج دے رہے ہیں؟ امریکہ جہاں پہ ہم سب رہ رہے ہیں پچھلے 25 سالوں سے, یہاں پر 2150 مسجد یعنی کہ 2150 ماسک ہیو بین بلٹ ان دس کنٹری, امریکہ کے اندر بنائی ہے, جو کہ صرف 3 million مسلمان ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ کوئی قانون, کوئی یہاں کا شہری نے آج تک پروٹیسٹ نہیں کیا, نہ یہاں پہ کوئی مظاہرہ ہوا ہے, نہ یہاں پہ کوئی کورٹ میں سٹے آرڈر لے کے گیا کہ جی مسلمان اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں. یا اچھا, سب سے اہم بات جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ امریکہ کے اندر زیادہ تر جو مسجدیں بنی ہیں وہ ریزیڈینشیل نیبرہڈ میں بنی, یعنی کھلے میدان میں آپ نے مسجد بنا دی. اب آپ یہ سوچیں کہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اور آپ کے برابر والے گھر کو کسی ہندو نے آ کے لے لیا اور وہاں پہ اپنا ٹیمپل بنا دیا, تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ جب یہاں کے لوگ اس پہ اعتراض نہیں کرتے, اس پہ برا نہیں مانتے, تو ہمیں اس چیز پہ کس بات کا اعتراض ہے کہ ہم وہاں پہ اسلام آباد کی جو پاکستان کا ایک کیپٹل سٹی ہے, وہاں ایک دور دراز سے کھلے علاقے میں مندر بنانے کوئی اگر ایک کمیونٹی جا رہی ہے. ہندو جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک نان مسلم ہے, لیکن ہے تو پاکستانی, ہے تو ہمارے بھائی. اور جب ہمارا ملک بنا تھا, قائد اعظم نے ملک بنایا تھا, اس نے باقاعدہ سب کے لیے صاف واضح الفاظ میں بول دیا تھا, کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ یہ ملک سب کے لیے برابر کا ملک ہے. اس میں یہاں پہ کسی کو یہ نہیں بولا گیا تھا کہ فلاں کو جو ہے اولیت حاصل ہے اور کہ سپیریٹی حاصل ہے اور باقی لوگ جو ہے انفیریئر ہے. انفارچونیٹلی اوور دا لاسٹ 70 years نہ تو ہم نے قائد کے پیغام کو ذہن میں رکھا, نہ ہی ہم نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جاتا ہے. وہاں پہ ایک عجیب روایت پڑ گئی ہے. اب خاص طور پہ ایک سوشل میڈیا کے دور میں جو ہے, آپ جیسا کہ جس بچے نے مندر کی جو اینٹیں گرائی, اپنے آپ کو بنیادیں گرائیں, اپنے آپ کو محمود غزنوی بھی سمجھ رہا ہوگا, ہیرو بن رہا ہوگا, اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگ آ کے اذانیں دے رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. میری تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں کیا پاکستانی ہے, کیا ہم ایک باشعور پڑھی لکھی قوم ہے؟ یہ ان سوشل میڈیا کی ویڈیو سے بالکل قطن یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ہم باشعور اور ایک پڑھی لکھی قوم ہے, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ.
پروفیسر خورشید ندیم صاحب, کیا وجہ کہ جو اس سے پہلے گردوارہ بنایا گیا اس کے لیے یہ مزاحمت نہیں تھی, تو اس مندر کے لیے کیوں ہے؟
میرا احساس یہ ہے کہ اس کے کچھ تاریخی عوامل ہیں, کچھ علاقائی سیاست کے اس کے عوامل ہیں. ہمارا براہ راست معاملہ رہتا ہے بھارت کے ساتھ, تو ہمارے ہاں جو سوچ ڈیولپ ہوتی رہی ہے وہ بھارت کے کانٹیکسٹ میں ہوتی رہی ہے. بھارت چونکہ ہندو اکثریتی ملک ہے, تو ہم یہ پرسیو کرتے ہیں, پاکستان میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہندو ریاست ہے. اور بالخصوص کہ بھارت میں بھی بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے مائنورٹیز کے بارے میں کوئی بہت اچھا ریکارڈ بھارت کا نہیں ہے, خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات رکھے گئے ہیں ایک عرصے سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کشمیر کا ایشو ہے, اور پھر مسلمانوں کے بارے میں شہریت کے حقوق کے حوالے سے تو ایک پوری موومنٹ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ مودی صاحب کے دور میں وہاں شروع ہوئی ہے. تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے پاکستان میں ہمیشہ انڈیا کے کانٹیکس میں, اور انڈیا کو چونکہ ہم ہندو ریاست سمجھتے ہیں, حالانکہ وہاں آپ جانتے ہیں کہ 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان بھی بستے ہیں, لیکن ہم اس کو ریئیکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گردوارے پہ ریئیکشن نہیں ہوتا اور مندر پہ ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ علاقائی سیاست ہے, یعنی ہم چیزوں کو چونکہ انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے متبادل یا ایک چونکہ ایک ان کے بدلہ لینے کی شکل یہ ہے کہ ہم یہاں ان کے ساتھ یہ سلوک کروا رکھیں. حالانکہ پاکستان کے ہندوؤں کا کوئی تعلق انڈین گورنمنٹ سے نہیں ہے, انڈیا کے گورنمنٹ کے اقدامات کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں, وہ تو پاکستان کے شہری ہیں جیسے میں ہوں یا باقی لوگ ہیں. ان کے خون پسینے کی کمائی وہ ٹیکس بھی یہاں دیتے ہیں. ہاں وہ ان کی زندگیاں, ان کی زندگی, موت, ان کی سب مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں. تو ان کو ہم نے کبھی پاکستان کے اس طرح سے شہری سمجھنے کی کوشش نہیں کی.
بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ اگر بھارت کے اندر ان دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو تو انٹرنیشنل پریس نے اور پوری دنیا میں جو بھارت کا تشخص ہے اس پہ فرق پڑا ہے. سو کیا پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اسی ریفرنس میں اس کی شناخت ہو؟ ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب یہ بتائیے گا, آخری اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر یہی سوال پروفیسر خورشید ندیم صاحب سے بھی ہوگا. ڈاکٹر چیمہ صاحب, آپ کے خیال میں اب بظاہر لگتا ہے کہ مندر میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, گورنمنٹ بھی کمیٹیڈ ہے اور باقی مسائل بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر یہ مندر بن جاتا ہے, ویسے تو آپ نے ہی ایک تعداد بھی لکھی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مندر تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے, لیکن اب تو درجنوں میں رہ گئے ہوں گے. اب یہ مندر اسلام آباد میں حکومت کی معاونت سے اس کی سپرویژن میں بن جاتا ہے تو اس کے سیاسی علاقائی سیاست کے اعتبار سے اثرات, بھارت کے اندر ہندو کمیونٹی کی جو احساسات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے, اس پہ فرق, اور انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج, کیونکہ ویسے ایمنسٹی بھی اس معاملے کو دیکھ رہی تھی, ایمنسٹی انٹرنیشنل رائٹس کے دیگر ادارے, سو کیا فرق پڑے گا پاکستان کے لیے اس پہ؟
دیکھیں, ایک ایسے موقع پہ جب ہمارا ملک ایک پچھلے پتہ نہیں 20-30 سال سے ایکسٹریمسٹ ملک کے حیثیت سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے, اور اس کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے, اگر یہ مندر بن جاتا ہے تو پوری دنیا کو ایک بہت ہی اچھا پازیٹو اور ٹالرنس کا میسج جائے گا. پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ دیکھیں بھائی, یہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر ہم جو ہے دوسرے مذاہب کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جتنی ہم اپنی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے دیکھیں, میں تو اس کو اس اینگل سے سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں 3.5 ملین ماسک ہیں, اگر ایک مندر بن جائے گا تو اس سے نہ تو ہمارے عقیدے پہ کسی کو فرق پڑے گا, نہ ہمارے مذہب پہ کسی کو فرق پڑے گا. لیکن میں پروفیسر صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ہمیں جو ہے اگر گردوارے پہ اعتراض نہیں تو مندر پہ کیوں اعتراض ہے؟ اصل میں دیکھیں, انٹرسٹنگ چیز اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو ہمارا پاکستانیوں کا جو کلچر ہے وہ سکھوں سے قریب تو نہیں ہے نا, ہمارا جو کلچر ہے وہ ہندوؤں سے قریب ہے. آپ ہمارے ساری شادی کی رسومات دیکھ لیں, اس میں ہم کون سے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم سعودی عرب کے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم مصر کے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم ایران کے کلچر کو فالو کرتے ہیں؟ اس ساری کی ساری ہماری جو رسومات ہوتی ہیں شادی کی, یا کلچرلی جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی بھی ہماری جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, موسٹلی دے آر اراؤنڈ دا ہندو کمیونٹی.
اور اسی طرح دیے جلانا, ہمارے یہاں بھی مزاروں پہ دیے جلتے ہیں, بڑی بڑی گدی,
چادریں چڑھائی جاتی ہیں مزاروں کے, منتیں مانگی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو وی آر کلچرلی ویری مچ کلوزر ٹو دا ہندو کمیونٹی. تو ایک طرح سے ہمارا ہندوؤں کے ساتھ ایک لو اور ہیٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہے, وچ از اے سائیکولوجیکل, اور جو کہ ایک ڈسآرڈر ہے. ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بھائی ویئر آر what we doing wrong, where is the problem, us problem ko identify kare, usko samjhe aur usko phir jo na tahammul ke sath soche, aur jab bhi aap jazbaat ko involve karenge kisi bhi apne action ke andar to wo cheeze kabhi bhi sahi nahi baithti, wo cheeze hamesha kharab hoti hain. Pakistani qaum ka hamesha masla yahi raha hai ki hum ek jazbati qaum hai, hame jazbaat ko side mein rakhe akal aur jo na apni logic se cheezon ko sochna aur samajhna chahiye.
Professor Khurshid Nadeem sahab, ek to yani jo mazhabi rituals hain اس میں کامنیلٹیز اور یعنی ایک مشترکہ چیزیں ڈاکٹر سہیل چیمہ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کی بھی رائے آ جائے.
میں تو اس کو مذہب سے زیادہ ریجنل اور علاقائی سمجھتا ہوں. دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں, آپ کو جانتے ہیں کہ ہندوستان اپنی انڈین جو سب کانٹیننٹ ہے اپنے پس منظر میں ایک ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوسائٹی رہی ہے ہمیشہ, اور اس میں ظاہر ہے کہ انفلوئنس کرتے رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو. کچھ ریجنل ویلیوز، کچھ ریجنل کسٹمز، کچھ نارمز ڈیولپ ہوئے ہیں جس کے تحت وہ مسلمانوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، کامنالٹیز آپ کو ملے بہت ساری چیزوں میں، تو وہ ریجنل ہیں، اس کو مذہب کے کانٹیکسٹ کی بجائے میرا خیال ہے ریجنل
میں دیکھنا چاہیے۔ اب سر پروفیسر صاحب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر یہ مندر بن جاتا ہے تو علاقائی سیاست جس کا حوالہ آپ نے پچھلے اس میں دیا اس پہ کیا فرق پڑے گا، انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج پہ کیا فرق پڑے گا؟
نخرا بہت زبردست پڑے گا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا پچھلے 10 سال میں کہ پریشر انڈیا پہ پڑا ہے پاکستان کے مقابلے میں، یعنی پاکستان منارٹیز کے کانٹیکسٹ میں ہمیشہ ایک کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب مودی صاحب کی مہربانی سے یہ ہوا ہے کہ انڈیا کٹہرے میں کھڑا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پر، اور وہاں جو مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، کرسچن مائنارٹی کے ساتھ، مسلم مائنارٹی کے ساتھ، وہ ایک ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جیسے آپ نے بہت سارے حوالے دیے بالکل درست ہے کہ وہ ایک پریشر ہے انڈیا پہ کہ وہاں انسانی حقوق اور مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، تو پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی امیج بلڈنگ میں اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور یہ بتائے کہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کتنی مذہبی طور پر ایک روادار معاشرہ ہے، یہاں کیسے اپنی اقلیتوں کا خیال رکھتے ہیں، کیسے ان کے بنائے حقوق کا یہاں تحفظ ہوتا
ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مارکیٹ کرتے ہیں لوگ اپنی اس طرح کے ملک اپنی ان چیزوں کو مارکیٹ کرتے ہیں،
جس کو حماقت ہوگی کہ اس کو ہم ضائع کریں گے اس طرح کے رد عمل کو دیکھ کر۔
دیکھیں آپ کو تاریخ کے اندر بہت کم اس طرح کے موقع ملتے ہیں جہاں پر آپ نہ صرف اپنی بحیثیت قوم، اپنے ملک اور پورے ریجن کے اندر آپ جو ہے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں جو ہے ہم کتنے ٹالرنٹ اور کتنے ہم جو ہے نا سمجھدار لوگ ہیں اور کس طرح بھائی چارے کے ساتھ اپنی جو ہے دوسری کمیونٹیز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اگر مندر نہیں بنا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوگا۔
بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل جی،
جی اضافہ کر دو، دو جملے آپ
جی پروفیسر صاحب
کر دو، دیکھیے ہمارے مذہب کی تعلیم بھی یہ ہے کہ برائی کو خیر سے رد کرو، اگر ہم نے برائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کی سب سے اچھی شکل ہے کہ اس برائی کے مقابلے میں خیر اور اچھائی کو فروغ دیں، اگر ہم بھارت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو خرابی ہیں اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو بہتر انسان، بہتر قوم کے طور پر پیش کریں، وہاں اگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ہم بتائیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زیادہ برادرانہ محبت کا، ایمپتھی کا، سمپتھی کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم بھی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو کسی مسلم معاشرے میں غیر مسلم عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے گا میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ اس چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیے کہ آپ کے پیغمبر نے کس طرح کی تعلیمات لوگوں کے لیے دی ہیں اور کیسے آپ برائی کا مقابلہ خیر اور اچھائی کے ساتھ کرنے کی پالیسی کو اپنا رہے ہیں۔
بہت شکریہ پروفیسر خورشید ندیم صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا، ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے، بے حد ممنون ہے آپ کے بھی، تھینک یو سو مچ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایران اور چین کے درمیان ایک متوقع اسٹریٹجک معاہدے کی۔ اطلاعات کے مطابق ایران اور چین کے درمیان ایک 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ طے ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد کیا ہے، خطے کے لیے اس معاہدے کا کیا مطلب ہے اور امریکہ اور یورپ کے نقطۂ نظر سے اس معاہدے کے کیا اثرات پڑیں گے؟ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی جو کہ تہران یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافی اور تجزیہ کار ہیں، امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن اور برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے رکن افضل خان۔ راشد اخری صاحب، ایران اس معاہدے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایران میں خود اس معاہدے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟
اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دیا جا رہا ہے اور خود وزیر خارجہ نے بھی جو اس کے لیے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ بھی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کی ہے، تو اس کو ایک جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجک اصول و قواعد، اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور جس انداز سے مغرب اور امریکہ سے اس کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ یقیناً یورپ سے ایشیا کی طرف اپنا وزن ڈالنا چاہ رہا ہے، اس کی توجہ اس کی زیادہ اسی طرف پڑ رہی ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ یا اس 25 سالہ جو دستاویز ہے اس پہ اختلافات سامنے آئے ہیں، کچھ سابقہ صدور نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے اراکین کی طرف سے بھی تبصرے آ رہے ہیں، لیکن اوورال حکومت تو ایک ہی پیج پہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اور وزیر خارجہ بھی اور کہیں سے حکومت کے اندر سے کوئی ایسی مخالفت کی آواز سنائی نہیں دی. عمومی طور پہ میڈیا کے اندر جو عامی مخالف دھڑے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایران کے آئس لینڈ تھے یا جتنے جزائر انہوں نے آباد کیے، کیش کا ہے یا مثلا اسی طرح جو چابہار وغیرہ ہے، تو یہ انہوں نے فروخت کر دیے ہیں اور یہ ہو جائے گا 25 سال میں، اور چین ہم امریکی معاشرے سے نکل کے چین کے اس میں چلے جائیں گے، اور یہ بھی استعمار ہے اور یہ بھی سامراج ہے، صرف رنگ بدل جائے گا. تو یہ بہرحال اختلافات اور حمایتیں دونوں طرح سے ہو رہی ہیں، لیکن جو اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ ایران اگر مشرق کی طرف، ایشیا کی طرف پلٹے گا تو مستقبل ایشیا کا ہے، اور جس انداز سے دنیا آئندہ مستقبل ایشیا کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس سے جتنا چائنا کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ اور تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہوں گے، وہ مستقبل میں اتنا اس کا فائدہ ہوگا.
اچھا.
اور یوں بھی جو یہ سنگل روڈ والا جو ان کا سنگل بیلٹ
ون بیلٹ ون روڈ
جو بریج ون بیلٹ ون روڈ والا جو ان کا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ 5 ارب سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو ایران کو بھی اس میں ہونا چاہیے. ایک سنجیدہ رائے یہاں پہ تو ہے اس کے بارے میں.
اچھا یہ بتائیے کہ اس کے کوئی فوجی امپلیکیشنز بھی ہوں گے، کوئی فوجی تعاون بھی ہوگا؟
دیکھیں ابھی تو دو چیزوں پہ یہاں کا میڈیا جس کو زیادہ اٹھا رہا ہے، وہ ہے ٹریڈ کے مسئلے میں اور یہ جو کرنسی کے پرابلم ہے، بینکنگ اور یہ وہ چیزیں جو ڈالرز کی وجہ سے ایران کو مختلف جگہوں پہ مشکلات ہیں، ایک وہ ہے، اور ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی اس وقت بہت زیادہ ہے. پھر ایک تیسری چیز جو ہے وہ چابہار کی بھی ہے. چابہار اس وقت انڈیا کے ساتھ ایران کے بہت اچھے معاہدے ہوئے ہیں، پاکستان اس سے خوش نہیں ہے، اور گوادر کے ساتھ اس کی رکاوٹ اور رائبل شپ کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اگر چائنا کے ساتھ جتنی قربت ہوگی تو یہ جو اختلافات جو علاقائی ان کے ہمسائیگی کے عنوان سے جو پاکستان اور گوادر کے عنوان سے ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں گے.
چین کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوگا، یہ اس میں کتنا وقت لگے گا، کب تک یہ فائنلائز ہو جائے گا، کچھ اس بارے میں اطلاعات ہیں؟
دیکھیں ابھی تک اس کو تین بڑے سمجھتے ہیں کہ اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں. یہ جو آخری بار ہے جو جواد ظریف صاحب جو آخری وہ پورا ڈاکومنٹس لے کے گئے اور اس پہ فائنل ہو گئے، اور کیبنٹ کے اندر بھی تقریباً اس پہ اوکے ہو چکی ہیں باتیں. اب یہ ہے کہ اس کو بات تو یہاں تک کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو شروع بھی ہو گئی ہیں، یعنی پریکٹیکل کام اس دوران ہی کہ وہ فائنل ہوتا، کچھ پروجیکٹس پہ کام شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اسٹریٹجک اس وقت جو علاقے ہی صورتحال جس انداز سے ہے، اگر اس طرح رہتی ہے تو یہ بہت جلدی اس پہ کام شروع کر دیں گے. لیکن ایک جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ایک حلقہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یورپ سے زیادہ فوائد ہیں، اگر ہم ان سے اپنے اسٹریٹجک تعلقات بنائیں تو وہ ماضی کی مثالیں دے کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم زیادہ فوائد اٹھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت جب ان کا ایٹمی معاہدے پہ یورپ نے اس انداز سے ساتھ نہیں دیا، اور ان کے بینکنگ کے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اور آئل ایکسپورٹ کے مسائل رہے ہیں، اور یورپ کو باقاعدہ یورپی یونین نے کوئی باقاعدہ کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو ان کی نظریں چائنا کی طرف ہیں.
بہت شکریہ راشد نقوی صاحب آپ کا. اور جب ایلان برمن سے میں نے یہ سوال کیا کہ امریکی نقطۂ نظر سے اس معاہدے کا کیا مطلب ہوگا، تو ان کا کہنا تھا
potentially enormously significant development both for Iran and for the United States. The Trump administration has spent a year and a half applying a growing array of economic and political pressures on Iran in an attempt to isolate.
ایلان برمن کہہ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم واقعہ ہے. ٹرمپ حکومت نے 1.5 سال لگائے ہیں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، تاکہ وہ عالمی سطح پر درست رویہ اختیار کرے، اور اب یہ دباؤ کام کر رہا تھا، جیسا کہ ایران کی کرنسی کی تباہی اور معیشت کی خرابی سے ظاہر ہے، اور ایران الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا اور وہ عالمی سطح پر کسی پارٹنر کی تلاش میں تھا، اور ایسے میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آیا، اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بیجنگ اور تہران کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے۔ اس کے سبب چین پر ایران کا انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور چین ایران کی سیکیورٹی کا ضامن بن جائے گا۔ یوں چین ماضی کے مقابلے میں آئندہ امریکہ کے ساتھ براہ راست زیادہ مسابقت اور مقابلے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ ایلن برمن کا کہنا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے یہ دہلی کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ افضل خان صاحب، آپ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے رکن ہیں، یہ بتائیے کہ جو اس وقت چین کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک فاصلہ نظر آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور ایران اور چین کے درمیان جو متوقع ایک معاہدہ ہے، اسٹریٹجک معاہدہ 25 سالہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ خطے پر اور دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوگا؟
جی، پہلے تو یورپین پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو نارمل جو ریلیشن شپ پاسٹ میں دیکھی جاتی تھی، کلوزنس دیکھا جاتا تھا، یہ کولڈ کی طرف جا رہا ہے، یہ ریلیشن شپ ایکچولی سٹرینڈ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے نقطۂ نظر سے بھی ان کی جو گفتگو تھی، یہاں کا ایٹیٹیوڈ تھا، پھر یہاں پہ جو ڈیل ہونے کے حوالے سے یورپی یونین کی طرف سے ٹرینڈ وغیرہ کی وہ چیزیں ہیں، اور پھر برطانیہ خود بریکسٹ وہاں سے ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے ٹریڈ کے نقطۂ نظر سے کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹینشن مختلف لیولز پہ بڑھ رہی ہے، ایک تو خود امریکہ کے نقطۂ نظر سے کہ وہ جو ٹریڈ چائنا کے حساب سے ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، فیوریبل نہیں ہے امریکہ کے، پھر COVID-19 کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بلیم گیم چیز چلتی رہتی ہے، چل رہی ہے، اور جو ایسٹرن سائڈ پہ چیزیں ہیں وہاں پہ ریپڈلی چینجز ہو رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ کی تھنکنگ ہے کہ وہ کس طرح کنٹینمنٹ چائنا کو کرے، اور دوسری طرف چائنا بھی اپنے مختلف ڈیولپمنٹ ریلیشن شپس کو کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان چائنا کی سی پیک کا نقطہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے، چائنا انڈیا کی ٹینشن بھی بارڈر لکل لدک کے حوالے سے ہوئی ہے، اسی طرف ایران اور امریکہ کی پرانی اب تو ہو رہی ہے جو 79 سے اسلامک ریولوشن وہاں پہ آئی تھی، اس کے بعد سے یہ ریلیشن شپ اسٹیبلائز نہیں کر سکے، دونوں طرف سے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں۔ تو یہ وہ مختلف ڈیولپمنٹ ہیں گلوبل لیول پہ جیو پولیٹیکل نقطۂ نظر سے جو کلیئرلی ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کی اسٹرین جو ہے وہ آپ یورپین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اچھا، تو یہ بتائیے، اب جو ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 25 سال کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اسٹریٹجک ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی انڈیکیٹو آف اے چینج ان گلوبل سچویشن؟
ایران کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا نا، کہ بہت عرصے سے ایران کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ ان کے خلاف، اور وہ بھی بریک آؤٹ ہونا چاہتے ہیں یورپین نقطۂ نظر سے، جو اٹامک ایریاز پہ ساری بحث ہے اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت ہی مشکل سے یہ ڈیل بنی تھی یورپ کی اور جس میں امریکہ بھی تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھی رد کیا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ٹینشن ہے۔ تو آئی تھنک ایران تو اپنی جگہ پہ کوشش پوری کرے گا نا، اور چائنا کا اپنا مفاد ہے، ایک تو چائنا ایران قریب ہیں جغرافیکلی، اور دوسری جو چائنا کی اتنی بڑی اکنامک بیس ہے اور جو گرو بھی ہو رہی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو پلے ان کرتی ہیں۔ تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ون ون فار چائنا اور ایران کی نظر سے، آئی ڈونٹ تھنک امریکہ اس پہ خوش ہوگا۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فوکس ہے وہ ایسٹ کے اوپر ہو رہا ہے؟
ابسولوٹلی، جسے نظر آ رہی ہے نا کہ جو پاورز جو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو فیوچر نظر آ رہا ہے آج نہیں تو 10-20 سال آگے، تو وہ ایسٹرن پاورز زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے نا، تو آئی تھنک دیر از دیٹ شفٹ۔ کلیئرلی امریکن انٹرسٹ لائز کہ جتنا اس کو سلو کیا جا سکے اتنی ان کی ڈومیننس زیادہ رہے گی، لیکن ہسٹری اس کے سامنے ہے کہ عروج اور زوال جو قوموں پہ ہوتا رہتا ہے ٹائم ہے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہیز ہیڈ اے گڈ اننگ, تو نیچرلی کچھ چینجز تو ہوگی. تو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے اکنامک لیول پہ پرٹیکولرلی چائناز پروگریس ہیوج ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی ڈیولپمنٹ چائنا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. ابھی بھی بہرحال بہت گیپ ہے ملٹری پرٹیکولرلی چائنا اور امریکہ کا.
بہت شکریہ عبد الخان صاحب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. اس وقت پاکستان میں مانسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور سندھ میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں. سندھ کے رہواسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے ریگستانی علاقوں کو بارش کی شدید ضرورت ہے, لیکن سندھ کے شہروں میں ابھی سے بارش سے اموات ہوئی ہیں اور بجلی کا بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے. پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ملک میں تمام سرکاری محکمے اور عام لوگ اس سیزن کے لیے تیاری کر لیں. اس موضوع پر سنیے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض اور سندھ میں ایک ماحولیاتی ادارہ تھر دیپ فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی کے ساتھ بات چیت. ہم محمد ریاض سے ابتدا کرتے ہیں. آپ بتائیے ریاض صاحب, جو آپ لوگوں نے سندھ کے لیے جولائی کی 3 سے بارشوں کا امکان بتایا تھا, تو پیر سے وہاں بارشیں شروع ہو گئیں, اس وقت وہاں کے لیے آپ لوگوں کی کیا پیشن گوئی ہے, کب تک بارشیں چلیں گی؟
یہ چونکہ ابھی جس طرح ہم نے پہلے ہی فور کاسٹ, جو جنوبی حصے ہیں اور ملک کے شمالی, ان میں معمول سے سلائٹلی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو فرسٹ ویک اب جولائی سے یہ پر, خاص کر جو ناردرن پارٹ ہے جس میں راولپنڈی ڈویژن ہے, مری اور اپ ٹو سمے سے گجراوالا, لاہور, یہ وہ علاقے ہیں جس میں مانسون جب بھی اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پہلا ان کا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ونڈو کے طور پہ کام کر رہا ہے, یہیں پہ پہلے یہ ہٹ کر جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ امیڈیٹلی پھر یہاں سندھ ہے, سی کے درمیان سی کے اوپر یہاں پہ ایک لو پریشر ایریا ڈیولپ ہوا اور جس کی موئسچر کافی کٹ اپ ہوئے نارتھ پارٹ پہ اور یہاں پہ لوور سندھ میں کل بھی بارش ہوئی ہے اور کل تک مزید جو آئندہ 24 گھنٹے اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید بارش ہو سکے لوور سندھ کے اندر.
ڈاکٹر سونو, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ سندھ میں کہاں کہاں بارشیں ہوئی ہیں, اور کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ کبھی زور سے اور کبھی کم, لیکن اگلے 2 دن میرا خیال ہے کہ اس میں اہم ہیں, تو عمومی طور پہ کیا صورتحال ہے سندھ میں بارشوں کی؟
میرے خیال میں یہ جو جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ بارشیں ہوں گی اور اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی, وہ اس طرح تو نہیں ہوئی. یہ کافی فریگمنٹ ہو گئی ہے, جو کراچی ظاہر ہوئی ہے کوسٹل بیلٹ کے ساتھ, جس ہیں ٹھٹا بدی وغیرہ کوسٹل جو ایریاز ہیں اس میں ہوئی ہے. تھرپارکر میں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس حساب سے تو خیر نہیں آئی بارش, لیکن ایسی بارش نہیں ہے جس کو ہم تسلی بخش بارش کہیں اور جس کی وجہ سے جو تھر میں ضرورت ہوتی ہے اس حد تک ہو جائے.
یہی ریاض صاحب, اگر آپ بتائیں کہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سونو کہ اس وقت جتنی ایکسپیکٹڈ تھی, یعنی ظاہر ہے سندھ کو بہت زیادہ بارش کی ضرورت ہے, اس کے مطابق وہ نہیں ہو رہی ہے, جولائی کے مہینے میں کیا فورکاسٹ ہے سندھ کے لیے؟
ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے اور بیسکلی یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ناردرن جس میں پنجاب ہے, جس میں کشمیر اور ساتھ راولپنڈی ڈویژن, گجراوالا, لاہور, یہ ایک جس طرح ہم ایک بتاتے ہیں نا کہ کچھ انوائرمنٹل کنڈیشن ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کرنٹ کٹ اپ ہو جاتے ہیں, اور وہ یہی تھا کہ عربین سی کے اندر ایک لو پریشر ایریا ڈیولپ ہوا اور اس کی وجہ سے وہ جو ناردرن پارٹ پہ جانا تھا وہ کٹ اپ ہوا, وہ یہاں سے اس لو کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی یہاں پہ سندھ پہ. और इसमें दो तीन जगहों पे कराची के अंदर एक दो तीन जगहों पे मतलब 40 मिलीमीटर कहीं पे 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, और जो दूसरा सिंध का जो खासकर बॉर्डर के ऊपर जो एरिया है जहाँ पे मिट्टी है वो कुछ ऐसा एक जगह है जहाँ पे तकरीबन कोई मतलब वहाँ भी 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। डेफिनेटली लिफ्ट अप हो जाएगा यहाँ से सिस्टम, और फिर आगे 9 जुलाई को ये मतलब नॉर्दर्न पार्ट्स जो है कंट्री का उसमें वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी।
जी हाँ डॉक्टर सोनो, सवाल ये है कि अगर सिर्फ 43 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन 43 मिलीमीटर के बावजूद हमने सुना कि कराची में 7 अफराद हलाक हुए बारिशों में।
देखिए ये जो कराची में सबसे ज्यादा जो बहरान है या प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, कि इलेक्ट्रिसिटी वालों का इशू है, और इस दफा बड़ी लंबे अरसे के लिए लोड शेडिंग हुई है या बारिश में। पिछले साल का अगर आप डेटा देखें तो 42 के करीब लोगों की अमवात हुई थी इन बरसातों के दरमियान। जहां तक सरकार का तालुक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तालुक है, तैयारी का तालुक है, वो हम मेट ऑफिस अलर्ट जारी करती है तो थोड़ी सी हिलजुल होती है, इससे आगे होता कुछ भी नहीं है। पिछले साल भी कुछ भी नहीं हुआ था, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। ये तब होता है जब बारिशें पड़ जाती हैं, रोड चौक हो जाते हैं, फ्लडिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये सारे एक इमरजेंसी की हैसियत में निकलते हैं।
क्योंकि आप माहौलियात के माहिर हैं, आप सुनने वालों को बता सकते हैं कि ये जो बारिशें हुई हैं इससे क्या मुस्बत असर भी पड़ा है सिंध के लोगों के लिए।
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कोस्टल एरिया जहाँ पे पानी की बड़ा शार्टेज थी, पानी जो डर का या नीचे जो ग्राउंड का पानी खड़ा हो चुका था, वहाँ पे तो बहुत ही मुस्बत इसका असर पड़ना है, जाहिर है। एक मैं यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई थी, तो जो कैराल में पानी अगर वो जरूरत है छोड़ते भी हैं तो ब्रीच हो जाते हैं। पिछले 2 हफ्ते में कई सारे कैनाल की ब्रीच हुई है, उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, तो पानी नहरों में छोड़ा ही नहीं गया था, तो बारिश की वजह से यकीनन फायदा हुआ है। लेकिन एक चीज और भी थ्रेट है कि जहां बारिश हुई है वहां पे टिड्डी दल का भी हमला होने का इम्कान बढ़ गया है।
रिया साहब आप बताइए, क्योंकि आप फ्लड मैनेजमेंट को भी देखा करते थे, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि इंतजामी तौर पे आप लोगों ने क्या अहकाम दिए हैं फ्लड्स के खतरे से बचने के लिए, क्या कुछ करना चाहिए?
बेसिकली तो ये मानसून सीजन मतलब ये एक ऐसा सीजन है जिसमें फ्लड्स के चांसेस मतलब रूल आउट नहीं कर सकते। वो दरियाओं वाला जो फ्लड है या जो अर्बन फ्लड्स है, तो ये बिल्कुल मतलब इसमें चांसेस होते रहते हैं इस किस्म की। तो इसी की बेस के ऊपर ऑलरेडी जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटीज है, जो प्रोविंस के भी है और नेशनल लेवल पे भी है, इसके अलावा जो हमारे और जो सरकारी लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट्स है, जो मिटिगेशन मतलब करते हैं, फ्लड्स को मैनेज करते हैं और फ्लड कंट्रोल करते हैं, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट्स है, सिंध के भी है और प्रोविंस बाकी प्रोविंसेस के भी हैं, तो उन सबको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे कम्युनिकेट हो रही है। इसके अलावा पब्लिक के लिए भी यही है कि इन दिनों में खासकर जो रिवर बेड्स के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनको सिंध में तो खैर इतना ज्यादा, क्योंकि इससे एडवांस में पता लग जाता है 3-4 दिन बल्कि 10 दिन पहले सिंध में चांसेस बन जाते कि फ्लड आ रहे हैं। लेकिन खासकर वो इलाके जो दूसरे एरियाज में जो बिल्कुल कैचमेंट के नज़दीक है, जैसे पंजाब में या केपी में, वहाँ पे काफ़ी या हिल टॉरेंट्स को है, सलेमान के जो हिल टॉरेंट्स हैं, इनमें पब्लिक के लिए यही होता है कि ये सीजन है, इसमें बिल्कुल आप लोगों को ये 2-3 महीने किसी वक्त भी बड़ा रेला आ सकता है और फ्लड का जो रिवर का जो लेवल है पानी का वो बढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो बड़े एहतियात करनी चाहिए। सिर्फ
हाँ मॉनिटर करते रहेंगे, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने मुफीद मालूमात दी। हमारे साथ थे मेट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज और थरदीप फाउंडेशन के CEO डॉक्टर सोनो खनग्रानी। बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
ताज़ातरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए
अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम जहां रंग और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मीडिया इदारों की आज़ादी के रेफरेंस में. कुछ मीडिया चैनल खासतौर पर टेलीविजन चैनल्स उनकी बंदिश के अहकाम सामने आए हैं जिसके ऊपर सहाफ़ी कम्यूनिटी में अनरेस्ट है. गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर वाशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल शाया हुआ बीना सरवर साहबा का, उन्होंने भी मीर शकील रहमान साहब जो कि सबसे बड़ा एक मीडिया ग्रुप है पाकिस्तान का, उनकी गिरफ्तारी का मामला हो उसको सामने रखते हुए तफसीलन ये बताया है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर मीडिया फ्रीडम सिक्वीज हो रही है. लेकिन अगर इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर हुकूमत का वर्जन लिया जाए या वर्जन को सामने रखा जाए तो वो ये कहते हैं, अगर बात चैनल 24 की बंदिश की है तो ये कहते हैं कि इस चैनल का जो लाइसेंस है वो खबरों के लिए है ही नहीं, ये एंटरटेनमेंट का चैनल है जबकि वो न्यूज़ चैनल के तौर पर अपने आप को सामने रखे हुए हैं और उनको काफ़ी अरसे से नोटिस जा रहे हैं, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया है. और अमीर साहब के मामले में भी वो ये कहते हैं कि ये दलीलें तो ज़रूर आ रही हैं लेकिन जो कज़िया जो केस उनके ऊपर इस्टेब्लिश हो रहा है उसमें अपनी सफाई पेश नहीं की जा रही. लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर साफियों पाकिस्तान के बाहर साफियों भी ये समझते हैं कि मीर साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना है और उनके ऊपर जो केसेज हैं अगर वो केसेज हैं तो वो चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं किए गए प्रॉपरली कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें. इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए इन इश्यूज़ के बैकड्रॉप में ओवरऑल मीडिया फ्रीडम पे शहजादा जुल्फकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PFUJ के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और आसिफ अली भट्टी जनरल सेक्रेटरी हैं RIUJ के रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट. दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. और आसिफ अली भट्टी गुज़श्ता रोज़ पैमरा के सामने एहतजाज को भी लीड कर रहे थे. तो दोनों से बात करते हैं कि सिचुएशन या असल मामला और असल कज़िया है क्या, जर्नलिस्ट की तकलीफ सबके सामने लेकिन इदारे किस हद तक कहना चाहिए कि अपनी जो उनके लिए ज़ाब्ता कार तय किया जा चुका है उसके अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं. सो आसिफ अली भट्टी साहब आप पहले इसको शुरू कीजिएगा. चैनल 24 की बंदिश, जर्नलिस्ट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, किस तरह से वो मुतासर हो रहे हैं? पहले जर्नलिस्ट के मसाइल पे आते हैं फिर टेक्निकल इश्यूज के ऊपर आते हैं कि इदारे कैसे उनको करना चाहिए और क्या कर रहे हैं.
पहले तो बहुत शुक्रिया आसिफ साहब मुझे इस अपने प्रोग्राम में शामिल करने पर. बुनियादी तौर पर अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 18 बरस में मशरूम ग्रोथ हुई है. टीवी चैनल्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ऑन एयर हुई है और इसका जो एक सोल इदारा है मैं ये कहूंगा कि एक अथॉरिटी पाकिस्तान में बनाई गई, पाकिस्तान मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी. इसका काम ही यही था कि वो पहले एवेलुएट करे जो भी साहब लाइसेंस के लिए, चाहे वो न्यूज चैनल के लिए या एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट या म्यूजिक या हेल्थ या व्हाटएवर स्पोर्ट्स चैनल, किसी काम के लिए भी अगर वो चैनल अप्लाई करते हैं तो उनसे पहले ये मालूम किया जाए कि एग्जैक्टली वो किस पर्पस के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं. और मैंने चूंकि पैमरा को भी बहुत डील किया है और पिछले जब से ये इदारा बना है तब से मैं उसे देख भी रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक साहब ने लाइसेंस लिया और उनको ग्रांट किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये चले उनकी डोमेन में नहीं था, लेकिन ये पूछना जरूरी था कि वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, क्या वो इस पर न्यूज चैनल चलाएंगे, एंटरटेनमेंट चलाएंगे, क्या उनके पास कोई ऐसा मवाद मौजूद है कि जो कि वो ऑन एयर करेंगे जो कि पैमरा के ऑर्डिनेंस में मौजूद है, ये लिखा हुआ मौजूद है. देखिए मुख्तसर सी मैं बात करूंगा कि अगर ये ख्याल आज पैमरा को आया है कि वो अचानक से एक चैनल को बंद कर दे तो हमें देखना है प्राइस के इंटरेस्ट को, हमें देखना है उन लोगों को जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के और एक ख्वाब लेके मीडिया का हिस्सा बनते हैं पाकिस्तान के अंदर. अब वो एक बड़ी तादाद में 1,000-1,500 इम्प्लाई है एक इदारे का और आज आप उसे नोटिस करके या ना करके उसको बंद कर देते हैं तो असल में कसूर किसका है? देखना हमें ये है कि मालिकान भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने ये नहीं बताया पैमरा को, अगर उन्होंने पूछा तो उन्होंने नहीं बताया कि ये न्यूज चैनल हम क्यों चला रहे हैं अगर आपके पास इंटरटेनमेंट का लाइसेंस है. लेकिन क्या पैमरा ये इतनी सी जिम्मेदारी पूरी करेगा कि क्या नोटिस करेगा सिर्फ? नहीं, पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है.
मैं इससे पहले कि शहजादा जुल्फकार साहब के पास जाऊं फिर आसिफ अली भट्टी आपसे भी ये सवाल बनता है, पैमरा या हुकूमत उसके खिलाफ तो एहतजाज होता हुआ नजर आता है लेकिन मीडिया मालकान के खिलाफ क्यों नहीं होता? अगर वो अपने पैरामीटर से हट के काम कर रहे हैं तो उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं हो पा रहा?
आपके ख्याल में क्या जो मीडिया में काम करने वाला मुलाजिम है वो अपने ही ओनर के खिलाफ या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एहतजाज कर सकता है? یہ ممکن نہیں ہے.
شہزادہ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ ایک طرف کہنا چاہیے کہ جو ڈسکرپشن موجود ہے, قواعد و ضوابط موجود ہیں, ان کی خلاف ورزی ہے. دوسری طرف آف کورس جرنلسٹ جو ہیں وہ براہ راست اس کا ہدف بنتے ہیں, اس کا نشانہ بنے ہیں, وہ تکلیف میں آئے ہیں ادارے کے بند ہونے سے.
دیکھیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنہوں نے چینل شروع کیا انٹرٹینمنٹ چینل جس کی فیس بہت کم ہے, اور پھر آپ اس کے بعد کرنٹ افیئر کا یا نیوز چینل آپ شروع کرتے ہیں اس کی فیس زیادہ ہے. آپ نے شروع کیا کر لیا, غلط کام آپ نے کیا, لیکن جو ادارے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے یا وہ ادارے ہیں یا گورنمنٹ ہے انہوں نے کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اس لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, وہ ان کا راہ گلاب رہے تھے تو ٹھیک ہے. جب آپ نے دیکھا کہ نہیں تھوڑا سا راہ میرے خیال میں ان کو تھوڑا وہ کرٹیل کرنا چاہیے ان کو, یا کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے یا ان کے کسی رول پہ, تو آپ نے کہا نہیں اچھا بھائی یہ بالکل اسی طرح ہے جب ایک ڈپٹی کمشنر کوئی جو ڈسٹرکٹ میں جرنلسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور روزانہ ان کے بڑے خوش ہوتے ہیں. جس دن انہوں نے کہہ دیا چوری چکاری ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو ہے عوامی حلقے یہ کہہ رہے ہیں, اس دن کہا کہ اچھا تنخواہ اس کی بند کر دو یہ تو سرکاری ملازم ہے, تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل اس چیز کو, ہمارے پاس دو راستے ہیں کہ ہم آواز نہ اٹھائیں کہ نہیں بھائی انہوں نے غلط کام کیا اور وہ کریں, لیکن دوسری طرف ہمارے پاس دوسرا جو ہمارے پر رسپانسبلٹی ہوتی ہے بڑے پیمانے کے ورکر بے روزگار ہوتے ہیں, ان ورکرز کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا جب ٹی وی چینلز آ رہا ہوتا ہے دڑ دڑ ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بیچارے جا کر جو ہے دوسرے چھوٹے چینل سے جا کر کوئی اپنے بیٹر وہ کیا فیوچر کے لیے وہ جا کے وہ اپلائی کرتے ہیں ادھر وہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے رسپانسبلٹی جو ٹریڈ یونین ہے ہمارے جو اس وقت جو ہمارے پر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم تنقید کرتے ہیں. اب 24 چینل نے پچھلے دنوں کوئٹہ میں بیروچی اپنا بیرو پورا بند کر دیا, پشاور نے پورا بیرو بند کر دیا, ہمارے جو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ جو خیبر یونین آف جرنلسٹ ان کی بہت ریزرویشن ہے, لیکن ان کے باوجود انہوں نے یہ کہہ لے ایز اے پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ کیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہا, لیکن پروٹیسٹ ان کے مالکان کو بتایا کہ ہم پھر بھی آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہیں, کیونکہ باوجود اس کے کہ آپ نے ہمارے 24 لوگ 26 لوگ 30 لوگوں کو آپ نے نکال دیا بیرو بند کر دیا, آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں اس کو دی. پہلے آپ نے کیوں اسٹارٹ کیا تھا, آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا, یہ اپنی جگہ بالکل ہے, لیکن ہمارے پر ریسپانسبلٹی پھر آ جاتی ہے کیونکہ
اس میں شہزادہ صاحب ایک دو باتیں میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ ولنریبل ہوگا, کسی بھی وقت بند بھی ہو سکتا ہے, یا پھر اس کو کسی نہ کسی طاقت کے ہمیشہ نرغے میں رہنا ہے, وہ اس کی بلیک میلنگ میں رہنا ہے. سو اس میں تو جرنلسٹ کی فریڈم اور اس کا روزگار دونوں ہمیشہ ہر وقت داؤ پہ ہی لگے رہیں گے.
ویری ٹرو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل کیا ملک کی صورتحال دیکھ لیں, نام لیے بغیر بڑے سے بڑا ادارہ کیا وہ کمپرومائز پر نہیں آیا, کیا بڑے سے بڑا اس کو مجبور نہیں کیا گیا وہ کمپرومائز کرے, کیا آج ٹی وی یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ٹی وی چینل کے بڑے بڑے ٹی وی چینل کے بڑے بڑے نام وہ اپنے جو ٹی وی چینل پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں اینکر پرسن, اور اس کے بعد جا کے اپنے ویب ٹی وی پر جو ہے وہی اپنا وہ باہر نکالتے ہیں, جو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں جو تھوڑا بہت بےچارہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی آواز اپنی ضمیر کی آواز, تو اس کے ساتھ وہی اثر ہوتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ غلط کرنے ہیں.
کیونکہ گورنمنٹ کا یہاں پہ نمائندہ نہیں ہے, میں صرف پرائم منسٹر عمران خان ان کے اسٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے یہاں پہ واشنگٹن میں بھی باقی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی اور گائے گائے جب میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور یہی میڈیا فریڈم کا سوال ان سے کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی آزادی پاکستان کے اندر ہے اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بول رہے ہیں, لوگ وی لاگنگ بھی کر رہے ہیں, اور چینلز کے اوپر بھی ایسا کچھ بولا جاتا ہے جو ان کے بقول بیرون ممالک میں خاص طور پہ جن ممالک میں میڈیا ریگولیشنز ہیں جہاں پہ قوانین ہیں اور جہاں پہ ڈیفیمیشن لاز ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ ان کا ورژن ہے. آصف علی بٹی صاحب اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف, کرنا کیا ہوگا, آزادی میڈیا کی آزادی لیکن ذمہ داری کے پیکیج کے ساتھ, اور دوسرا اسی طرح
درست بات ہے کہ یہ جو میڈیا ریگولیشن ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے, حکومت نے ایک ادارہ بنا دیا ہے جس کا نام میں نے پہلے بھی دیا کہ پیمرا ہے, اور اس کے قواعد و ضوابط موجود ہیں. پاکستان میں آئین میں آزادی دی گئی ہے آرٹیکل 19 کے تحت, جب اس آزادی کا استعمال کیا جاتا ہے, کوئی ایک مثال خان صاحب अगर देना पसंद करें कि किस एक खबर से या किसी एक जैसा वो कई मतलब स्टोरीज होती भी हैं जिनके हवाले से वो रेफरेंस देते हैं कि जिससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, तो उसके हकायक किसने बयान करने हैं, उस खबर की दुरुस्तगी किसने करनी है, उस पर अपना वर्जन किसने देना है। जब हुकूमती इदारे उस पर बात नहीं करेंगे, मुझे बताइए वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, आपके अपने इदारे में या सीएनएन पे, बीबीसी पे जब स्टोरीज छपती हैं, जब वो सोर्सेस से छपती हैं, जब वो वहां पे इराक के अंदर जिस तरह से वहां पे फौज का किरदार रहा है उस पर क्वेश्चन आते हैं, जब अफगानिस्तान के अंदर जो है शिकस्त के हवाले से बात की जाती है, तो क्या उससे क्या अमरीका का क्या किरदार खराब हो जाता है? किरदार इसलिए खराब होता है कि अमरीका की हुकूमत के पास जवाब नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत नहीं, कह दो बंद की वो जो है ना वो लगा के नए नए ऑर्डिनेंस जारी करके या नए नए कानून ला के उसको जिम्मेदार नहीं बना सकती है। ये जिम्मेदारी जो है ये जर्नलिस्ट ने खुद पूरी करनी है। जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो मुल्की रियासती कानून के तहत जो मुल्क के मुरवजा कानून है उनके अंदर उन पैरामीटर को समझते हुए खबर दे।
शहजादा जुल्फकार साहब हल की तरफ आइए।
देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारी जर्नलिस्ट की है, जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारी आप उस पर एतबार तो करें, जर्नलिस्ट पे एतबार करें, वो अखबार में अपनी खबर छापे, आप अखबारात मीडिया पे एतबार करें, आप जर्नलिस्ट पे एतबार करें, आप प्रिंट मीडिया के लोग हैं उन पे एतबार करें। वो एग्जाम अगर कोई वो वायलेट करते हैं तो आपके पास कवानीन मौजूद है, आप उनका आपके पास प्रेस काउंसिल मौजूद है, प्रेस काउंसिल की बेशुमार इस वक्त जो है आपके पास दर्जनों सैकड़ों आपके पास शायद केसेस हैं जो आपने जिनको जुर्माना किया है, उनको मजबूर किया है कि आप अपॉलोजी जो है वो उसमें ऑफर करें कि आपने जो खबर छापी है आपने गलत छापी है, उसकी बुनियाद नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन आप यकसर बिल्कुल उनका मुंह बंद कर दें, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल जो आपके टीवी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर कोई वायलेट करता है उसमें भी कई जुर्माने पैमरा करता रहा है और किया है उसने, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उठा के ये कहें कि ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी तो फिर वो नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ कि हल यही है कि आप टीवी चैनल्स, अखबार, जर्नलिस्ट, इन सब पे एक जिम्मेदारी आयत होती है, आप उनको छोड़ दें कि वो अपना काम करें। वो बिल्कुल अपने उस दायरे को क्रॉस कर रहा है, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, दायरे से निकल रहा है, और हम कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पीएफयूजे कभी उनके साथ नहीं खड़ी रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती की है, लेकिन अगर उसने गलती नहीं की है, अगर आप ये समझे कि ये बात हमारे खिलाफ है तो फिर आप उसके साथ, तो पीएफयूजे का पहला काम यह है कि वो अपने लोगों को डिफेंड करे, उन अदारों को डिफेंड करे जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह 24 चैनल को हमने ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गलत काम किया, लेकिन शुरू दिन से कर रहे थे, उस वक्त आपको क्यों वो नहीं हुआ? क्योंकि उस वक्त आपके वो इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे। आज आपको कहीं ना कहीं नजर आया कि यार ये थोड़ा सारा कोई अपने वो जो है उससे निकल रहा है, लिहाजा इसको जो है वो कर दे, अच्छा भाई ये बिल्कुल इस तरह। तो मैं ये कहता हूं कि हल ये है कि आप उनको, जर्नलिस्ट को, आप मीडिया को छोड़ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। कोई अदारा सामने नहीं आएगा, कोई जर्नलिस्ट उसकी यूनियन सामने नहीं आएगी, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा हो, हम बिल्कुल इतनी इखलाकियात में है, अगर हमारा बंदा गलत करेगा हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे।
बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फकार।
मुझे जवाब देना था एक साहब कि अभी आप देखिए ये जो हम बात बार बार कर रहे हैं इसका सलूशन आप देखिए कि एक इदारे के एडिटर इन चीफ को पिछले 114 दिन से आपने कैद में रखा हुआ है। मुझे बताइए कि वो केस सिर्फ ये, मैं सिर्फ जमनन ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। 114 दिन के बाद उसको झुकाने का मकसद ये है कि वो हुकूमती इदारों के हवाले से या उनके हवाले से कोई भी करप्शन की स्टोरी या कोई भी क्वेश्चन ना उठा सके, अवामी राय ना दे सके। मुझे बताइए कि आप एक इदारे को इस तरह सरेंडर कराने की कोशिश करेंगे, पूरे ग्रुप के लोगों को इस तरह सरेंडर कराने की कोशिश करेंगे, तो मेरे पास या एक जर्नलिस्ट के पास क्या ऑप्शन है? एक इदारे के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा?
बिल्कुल, और ये तो इंटरनेशनली भी, आम अमेरिका में बैठ के भी सारे जर्नलिस्ट ये कहते हैं, अगर मीर साहब का हवाला आप दे रहे हैं भाई, अगर उनके खिलाफ एलिगेशन हैं तो वो फाइल करें और उस मुकदमे को ओपन ट्रायल करेंगे। आप बिना वजह बिल्कुल हिरासत में रखे थे चार्जेस फ्रेम किए बगैर,
उसका जुर्म बनता है, सजा दें, जेल में डालें, लेकिन आप बगैर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पाकिस्तान के कानून कि कोई भी शख्स जो कि मुतासरा फरीक नहीं है उसकी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा दरख्वास्त गुजार को कि वो افیکٹڈ پارٹی ہے.
بہت شکریہ آصف علی بٹی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. جنرل سیکرٹری آر آئی یو جے شہزادہ ذوالفقار صاحب, پریزیڈنٹ پی ایف یو جے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں